ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 372، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 25/6/2004، موضوع: ہم نے دین اسلام میں کیا خرابیاں پیدا کی؟ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راول پنڈی، موبائل نمبر 0300511979، راول پنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جب یہ آیت اتاری، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، میدان عرفات میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور جبریل وحی لے کر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اليوم اكملت لكم دينكم، آج میں نے تمہارے دین کو پورا کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا. ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ عمر، اگر یہ آیت ہماری تورات میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے جس دن اللہ ہماری کتاب میں یہ آیت اتارتا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ہمیں خوب پتا ہے کہ یہ آیت کب اتری ہے، اللہ نے آیت ہی عید کے دن اتاری ہے. یہ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے دین کو پسند کرتا. اس لیے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قیامت کے دن اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن جو دین قبول ہوگا وہ دین اسلام ہوگا، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا، اپنا بنایا ہوا یا اپنے آباء اجداد کا بنایا ہوا، فلن یقبل منہ، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء, ایسے اس کو یہ کام بھاری لگتا ہے کہ گویا اس کو آسمان پر چڑھنا پڑ رہا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے, فہو علی نور من ربہ, وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو منور کر دیا. یہ ہے وہ اللہ کا دین اسلام, پسندیدہ دین جو مسلمانوں پر اترا, اور بدقسمتی سے ہر گروہ نے اس دین اسلام پر ظلم کیا. وہ عوام کا طبقہ ہو یا حکمرانوں کا, وہ مولویوں کا طبقہ ہو یا مقتدیوں کا, وہ پیروں کا طبقہ ہو یا مریدوں کا, ہر طبقے نے دین اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی, دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. آپ نے یہ نعرہ سنا ہی ہوگا اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام. اپنی مرضی سے اس سیاستدان نے دین کو کیسا مروڑا کہ اسلام ہمارا دین ہے. کیا مانا؟ مسجد کے چار دیواری کے اندر جو کچھ کرنا ہے وہ دین اسلام ہے. سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور اس کو پھر نام بھی کیا دیا کہ لوگ شاید متنفر ہوں سوشلزم کے نام پر کہ یہ بے دینوں کا معیشت کا نظام ہے, کہا یہ اسلامی سوشلزم ہے. جمہوریت ہماری سیاست ہے. پھر یہ دیکھا کہ جمہوریت, لوگ کہیں گے مغربی جمہوریت کفر کا نظام ہے, اس کو اسلام کا برقع پہناؤ اور کہو اسلامی جمہوریت ہماری سیاست ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہا جائے اسلامی شراب پینی چاہیے, اسلامی زنا کرنا چاہیے, اسلامی جوا ہونا چاہیے, اسلامی بدکاری کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے چاہیے, اسلامی سود ہونا چاہیے. نام اسلام کا اور ظلم اسلام پر. اسلام آپ نے سنا ہی ہوگا, لوگ کہتے ہیں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک, اور مرنے کے بعد جو اس کو گھر ملنا ہے اس تک, اس کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے. یہودی مسلمانوں سے مذاق کر کے کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تمہارا دین بھی کیا دین ہے, تمہارا نبی تمہیں بیت الخلاء جانے کے طریقے بتلاتا ہے, کیا پڑھنا ہے, باہر نکلتے ہوئے کیا دعا مانگنی ہے, بیٹھنا کس طریقے سے ہے, تمہارا نبی تمہیں یہ طریقے بھی بتلاتا ہے, اور یہ دین اسلام کی افضلیت کی دلیل ہے کہ دین اسلام نہ معیشت باہر سے لیتا ہے, نہ سیاست باہر سے لیتا ہے, نہ معاشرت باہر سے لیتا ہے, اس کا اپنا ایک نظام ہے, سیاست کا بھی, معیشت کا بھی, معاشرت کا بھی. ایک مکمل ضابطہ حیات کا معنی یہ ہے کہ یہ کسی نظام کا محتاج نہیں ہے, سب کچھ اس کے اندر ملتا ہے. بچے کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک, اس کے بچپنے اور جوانی کے مراحل, اس کے بڑھاپے اور ادھیڑ پن کے مراحل, اس کے نکاح اور طلاق کے طریقے, اس کے گھر میں رہنے اور سہنے کے طریقے, بیوی بچوں سے سلوک کرنے کے طریقے, ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنے کے طریقے, پڑوسیوں سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ, تجارت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ, اللہ کے نبی نے الف سے لے کر یہ تک پورے شریعت کو, دین کو, اسلام کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ اب ہم محتاج نہ رہیں. آپ منڈی میں گئے, ایک آڑتی ایک کاروباری آدمی اس کی دکان کے سامنے غلے کا ڈھیر دیکھا, بارش تازہ تازہ ہوئی اور اس کے غلے کا ڈھیر خشک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ غلے کے ڈھیر میں داخل کیا, دیکھا نیچے سے غلہ گیلا ہے اوپر سے سوکھا ڈال رکھا. جیسے ہمارے یہاں منڈی میں چلے جائیں پیٹی لے لیں بند پیٹی, اوپر سے جو چیز ہوگی بڑی بہترین اور نیچے کباب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گیلا غلہ نکال کر اس دکاندار سے کیا کہا, من رشیا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ معمولی سی بات ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک بتلا دیا. اب ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جب اس کو کہا جائے کہ جمہوریت کفر کا نظام ہے, ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, بجنے لگ جاتے ہیں. کہا مولوی صاحب جمہوریت کفر کا نظام ہے, اسلام کی سیاست خلافت اور ملوکیت ہے, جمہوریت کفر کا نظام ہے. جمہوریت کیا ہے؟ حکم الناس للناس علی الناس, گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. حکم الناس لوگوں کا حکم, حکم الناس للناس لوگوں کے لیے, علی الناس لوگوں کے اوپر. اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم میرا. کیوں؟ الا لہ الخلق والامر, اس لیے کہ مخلوق میری اور میری مخلوق پر میرا حکم. اس کے مقابلے میں جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جس کو لوگ زیادہ ووٹ دیں اس کا حکم چلے گا, پارلیمنٹ کا حکم چلے گا. پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی وہی قانون صحیح ہوگا کیونکہ شریعت کی رائے ہے. اور اگر یہ پارلیمنٹ ہم جنس پرستی کا قانون منظور کر دے, باہر کے ممالک میں ایک مرد ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے, ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتی, حق ہے. کیوں؟ پارلیمنٹ نے قانون بنایا. پارلیمنٹ اگر کہہ دے شراب پینی چاہیے پی جائے گی, شراب حلال. جمہوریت اگر کہہ دے کہ لڑکی کو آزادی ہونی چاہیے جس سے چاہے نکاح کرے, عورت کو آزادی ہونی چاہیے جیسے مرد چار عورتیں رکھ سکتا ہے, عورت کے لیے بھی پابندی کوئی نہیں, عورت جتنے مرضی شوہر رکھ سکتی اس کو اجازت ہے. باہر کے ممالک میں ایک ایک لڑکی کے کئی کئی فرینڈ ہوتے ہیں, لڑکی میں بوائے فرینڈ اور لڑکے میں گرل فرینڈ, اور باپ سر پکڑ کر بیٹھا. اور پاکستانی مسلمان پھر باہر سے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے کہ بہت بڑی بے حیائی ہے. یہ تحفہ کس کا ہے؟ جمہوریت کا. جمہوریت میں اگر سو نبی ایک طرف کھڑے ہوں اور 101 چوڑے چنار گٹروں کو صاف کرنے والے, نالیوں کو دھونے والے, یہ بھنگی یہ چرسی یہ حسین پینے والے 101 ایک طرف اور 100 نبی ایک طرف, 101 چوڑے جیت جائیں گے 100 نبی ہار جائیں گے. یہاں سروں کو گنا جاتا, کتنے ووٹ ہیں تمہارے؟ بھٹو آیا 25 ایکڑ زمین کا وعدہ دیا غریبوں کو, جماعت اسلامی بھی پیچھے رہ گئی, مسلم لیگ بھی پیچھے رہ گئی, کرسی پر چڑھ بڑا, پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا. اس کی بیٹی آئی ضیاء الحق نے بند باندھے, اس کے بعد اس کی بیٹی آ کر گم کھلا گئی. یہ جمہوریت کا تحفہ ہے. جمہوریت کفر کا نظام ہے, اسلام کا نظام نہیں. اسلام میں اللہ کا حکم, نبی کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچتا ہے اس کو نافذ کیا جائے گا چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی. کوئی تفریق نہیں کہ یہ ایم ایل اے کا بیٹا ہے, یہ منسٹر کا بیٹا ہے, یہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, کوئی تفریق نہیں. لایا گیا عمر بن عاص کے بیٹے کو, والی مصر کے بیٹے کو, گورنر مصر کے بیٹے کو. حج کے ایام ہیں, حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے. ہمارے کسی گورنر کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے یہاں بیان کرے, ہم اس کو اس کا حق لے کر دیں گے. ایک نوجوان اٹھتا ہے, کہا عمر یہ مصر کے گورنر کا بیٹا, اس کے ساتھ میری دوڑ لگی, میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا, مجھے صرف اس جرم کے بدلے میں پیٹا گیا. گورنر کو بلایا, اس کے بیٹے کو بلایا, کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بدلہ چاہتا ہوں. جیسے میری کمر پر کوڑے پڑے اس گورنر کے بیٹے کی کمر پر بھی کوڑے پڑیں گے. کہا پیٹو, دن بھر کے پیٹو. پھر فرمایا اس کو ہی نہ پیٹو, اس کے باپ کو بھی پیٹو, کہ جس کی وجہ سے اس کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے, میں آگے ہوں, غریب کا بیٹا پیچھے رہے. ایک گورنر نے اعتراض کیا, عمر گورنروں کی اس طرح تدمیر کرو گے حکومت کیسے چلاؤ گے, حکومت کا روب اور دبدبا جاتا رہے گا. کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے دنیا میں ہمیں روب اور دبدبے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے ہمیں عدل انصاف کے لیے بھیجا ہے. آج میں غریب کو انصاف دے کر دوں گا. گورنر جس نے ظلم کیا تھا ایک غریب پر, کہا تم بھی اس پر ظلم کرو, مارو اس کو, پیٹو اس کو, یہ اسلام کا نظام حکومت ہے. کہا عمر تھوڑی سی مہلت دے دو. غریب کو ایک طرف لے گئے, اس کو پیسے دیے, اس کو منایا. کہا عمر کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں نے گورنر کو معاف کر دیا. اسلام کا نظام جس کو چھوڑ کر ہم جمہوریت کی طرف اور دوسرے نظاموں کی طرف دیکھتے ہیں, اسلام کا عدل و انصاف کا نظام, فرمایا اللہ کے نبی نے اے اسامہ بن زید بنی مخزوم کی عورت فاطمہ کی سفارش کے لیے تو آیا ہے, اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نہ قطع تو جگہ رہا, میں محمد اس کا انصاف کاٹ دیتا. تمہیں اسلام کی فضیلت اور برتری کا کوئی علم نہیں, اس لیے اسلام کو چھپائے پھرتے ہو, ڈرتے ہو پیش کرنے سے کہ لوگ مغرب میں آئیں گے, اور وہ صرف اس لیے کہ ہمیں اسلام کی حقانیت کا کوئی پتہ نہیں. اسلام پر ہم خود ظلم کرنے والے. جب مولوی اسلام کے ٹکڑے کر دینے پر ڈرتا ہے تو غیروں کو تو شرم ملے گی. اسلام پر ظلم و زیادتی غیروں نے نہیں اپنے نے کی ہے. جب یہ مولوی اسلام کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے, عید میلاد آئے جلوس نکال دو, محرم کا مہینہ آئے پیٹنے لگ جاؤ, شمرات آئے پٹاخے چلاؤ, حلوے پکاؤ, امام جعفر صادق کے نام کے کوڑے بھرو, جو دن میں آتا کرتا, اور بدبخت اپنے پیروں اور بزرگوں کے عرصوں کے نام اللہ کے نبی کے عرص بھی بنانے لگ گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا 107 عرص, اور بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے, اللہ کا گھر بیت اللہ بناتا ہے. ابراہیم نے جس بیت اللہ کو بھرم کیا اس کی بنیادوں سے, بنیادیں پہلے قائم تھیں, گھر پہلے قائم تھا. ہاتھ ساتھ زمانہ نے اس گھر کی دیواروں کو گرایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کی بنیادوں کو بلند کرنے والے, اس بیت اللہ کی تشبیہ کرتا ہے. نگری کا بیت اللہ بناتا اور شام کو اسی بیت اللہ کو توڑ دیتا. بیت اللہ بنانے والا اور بیت اللہ کو پھر توڑنے والا کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا کسی کو کچھ پتا نہیں. ہم خود مولویوں نے اسلام کے ساتھ جو کیا سو کیا, مشتاق بنے نبی کی اس حدیث کے کہ جب اللہ کے نبی دھتکارتے ہوئے ان لوگوں کو کہ جن کے چہرے اور ہاتھ نور کی وجہ سے چمک رہے تھے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان لوگوں کو سوہتن سوہتن لینن غیر آبادی, جس نے میرے باپ میرے دین کو بدل دیا مجھ سے دور ہو جائے میرے قریب نہ آئے. یہ وجہ یہ تھی کہ فرشتے اللہ کے نبی کو بتلاتے ہیں ان کا لا تدری ما احدثوا بعدک اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ تیرے بعد ان لوگوں نے تیرے دین میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی تھی. یہ علماء سو جواب دیں, نبی کے زمانے میں کیا یہ فرقے موجود تھے؟ نبی کے زمانے میں کیا عورتوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ لی جاتی تھی؟ کیا نبی کے زمانے میں نبی اور نبی کے صحابہ عورتوں سے اپنے بدن کو دبایا کرتے تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں مریدنی کا پردہ پیر سے نہ ہوتا تھا؟ کون سے اس نام کو پیش کیا جو اپنا من بھاتا اپنا بنایا ہوا اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا نہیں؟ وہاں تو اتنی سختی ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کی طرف بڑھایا کہ بیعت کروں اللہ کے نبی سے, اپنے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے, محمد رسول اللہ کسی غیر محرم کے ہاتھ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اور یہاں مریدنیوں کا پیر سے کوئی پتا نہیں, بے غیرت نوجوان بیٹیوں کو پیروں کے جوڑوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ پیر کی خدمت کرو تاکہ رب پیر ہمیں ہمارے گھر میں خوشی کے بیٹا دے دے بیٹی دے دے کاروبار چمکا دے ہمارے گھروں میں خوشیوں کے ڈھیر میں برکتیں نازل کرے. پیر کی خدمت تو کر اور ہمارے گھر میں ہریالی خود بخود آ جائے گی. اور ہم نے خود اسلام کی کیا حالت کی ہے, لنگڑا ڈھونگا اسلام ہمارے گھر میں, لاچار اسلام ہمارے گھر میں, معذور اسلام, کوئی حیثیت نہیں ہمارے گھروں میں اسلام کی. کیا معیار اسلام نے کیا؟ اسلام تجھے گندگی سے اٹھا کر جنت کے اعلیٰ مقام پر لے جانے والا, اسلام تجھے اللہ سے متعارف کروانے والا, اسلام تجھے معاشرے میں عزت اور مقام دینے والا, اور تو اسلام کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جو دشمن بھی اسلام کے ساتھ سلوک نہ کرے. ہماری اپنی اولاد, ہماری اپنی بیوی, ہماری اپنی بیٹیاں ہمارے گھروں کے سامنے شادی کے موقع پر ڈھول پیٹے جاتے ہیں, کنجر لگائے جاتے ہیں, دھوم لائے جاتے ہیں اسلام کو مروڑنے کے لیے یا اسلام کی عزت افزائی کے لیے. کہنے کو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے لیکن دھوم اور نراسی بیٹے کی شادی کی خوشی میں. خوشی کا طریقہ تجھے اسلام نے نہ سکھایا, غمی کا طریقہ تجھے اسلام نے نہ سکھایا. تو نے اسلام کے ساتھ کیا کیا پھر تو کہے مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ مسلمانوں کی ذلت کا سبب کیا ہے؟ صحابہ کیوں عزت والے تھے؟ کبھی سوچا ایٹم بم تھا صحابہ کے پاس, روئی اور شاہین نظام تھے صحابہ کے پاس, اسلحے کی فیکٹریاں تھیں صحابہ کے پاس, یا پہننے کے لیے کپڑے نہیں, تلوار کو نیام نہیں,
سواری کے سو گھوڑے نہیں، روکنے کے لیے دشمن کا وار ڈھول نہیں، لیکن دل میں ایمان تھا، یہ ایمان ان کو کافروں پر غالب کر دیتا تھا، کافر مغلوب ہو جاتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کا سپہ سالار خالد بن ولید سے پوچھتا ہے، خالد کیا وجہ ہے جس جنگ میں تو شرکت کرتا ہے اس جنگ میں تم کو فتح ملتی ہے کبھی تمہیں شکست نہیں ملی، کیا وجہ ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کا حق دیا ہے، ہمیں یہ بتلا کیا آسمان سے تلوار اتری ہے تیرے ہاتھ میں جس تلوار کو لے کر تو دشمنوں پر حملہ ہو جاتا ہے؟ کہا کوئی تلوار نہیں اتری. کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا ہم موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو، ہم دنیا میں اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے جیتے ہیں. ان سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے، میں اسی کے لیے جیتا اور اسی کے لیے مرتا ہوں. کیا ہمارا بھی یہی جذبہ ہے؟ کتنا ٹائم دیا تو نے دین اسلام کو، دین اسلام کی تو نے کتنی خدمت کی، تیرا نبی کانٹوں پر چل کر توحید کو پھیلائے، تیرا نبی سر میں خواب دلوا کر توحید کو پھیلائے، تیرا نبی گالیاں سن کر توحید کو پھیلائے، تیرا نبی اپنے ملک کو چھوڑے، تیرا نبی اپنے جیبان کو چاک کروائے، تیرا نبی اپنی بیٹیوں کو دین اسلام کے لیے تڑپ دلوائے، تیرا کیا حصہ ہے؟ دین اسلام کی تمیز اور اشاعت میں تیرا کیا حصہ ہے؟ تمہیں کتنا پھیلایا ہے یہ دین؟ اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ پڑوسی کے در کو کھٹکھٹا کر ان کو بھی بتلا دے یا الہ الا اللہ؟ لوگوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو میرا رب کو پہچانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو ڈرتا ہے پڑوسی ناراض ہو جائے گا، تو ڈرتا ہے برادری ناراض ہو جائے گی، تو ڈرتا ہے دکان سے گاہک چھوڑ دے گا، دکان کو سودا نہیں لیا کرے گا. اگر میں نے اس کو اسلام کی تبلیغ کر دی کل کو وہ میری دکان کی دہلیز پر نہیں چلے گا. تو ڈرتا ہے اپنی رشتے داری سے کہ وہ ٹوٹ جائے گی. تو نے دین اسلام کی کیا خدمت کی؟ تو نے دین اسلام کو ایک مکمل جو ضابطہ حیات سمجھا اس کے مطابق تو نے کہاں تک عمل کیا؟ معاملہ بالکل صفر ہے. ان کی بات نہیں کر رہا جو مسجد سے باہر ہے، ان کی بات کر رہا ہوں جو مسجد کے اندر ہے، جو پانچ وقت کے نمازی. اگر یہ مسلمان بن جائے اس درجے کے جس درجے کے رب اس کا رب نہیں چاہتا ہے، ایسے مسلمان بن جائے جس کو قرآن مسلمان کہتا ہے، فلما اسلم وتمه للجميع، جب ابراہیم بھی مسلمان بن گیا، اسماعیل بھی مسلمان بن گیا، وتمه للجميع، چھری ابراہیم نے پکڑ لی، گردن اسماعیل نے جھکا لی، باپ نے زمین پر پیشانی کے بل بیٹا کو نکال دیا اور تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے. یہ ہے مسلمان جس نے مسلمان کی صورت کو دیکھنا. تیرے سامنے رب کی آیات پڑھی جائے، نبی کی حدیث پڑھی جائے، تو سمجھتا ہے یہ کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. مولوی صاحب کا یہ خطبہ میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے ہے. کیوں؟ میں تو پکا رجسٹرڈ مسلمان ہوں، میرے اسلام میں کسی کو کیا شک ہے؟ کیوں؟ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں نے ختنہ کروائی ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ. اور اگر مسلمان مسلمان ہوتے اللہ مسلمانوں کو ذلیل نہ کرتا، اگر مسلمان مسلمان ہوتے آسمان سے آج مسلمانوں کے لیے عراق میں، فلسطین میں، کشمیر میں آسمان سے فرشتے اترتے جیسے بدر کے میدان میں فرشتے اترے تھے، اب جس کے لیے اترے عبد القادر جیلانی کے دروازے کے کھٹکھٹانے والے کے لیے، حضرت بل کی کر دی کشمیر میں ہندوؤں نے، کس کی؟ حضرت بل کی، اندر کیا ہے؟ مر ہوا مردہ جس کو آج پوجا جا رہا ہے، بغداد میں، نجف میں، کربلا میں کیا ہے؟ لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، لوگ غوث اعظم بنے بیٹھے ہیں، لوگ مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں، اللہ کس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارے؟ اللہ کس کے لیے اس جلتی ہوئی آگ کو گلزار بنائے؟ اللہ کس کے لیے اپنی تعریف اور نصرت نازل کرے؟ ان مسلمانوں کو دیکھ کر جن سے شرمائے یہود، ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر جنہوں نے اسلام کے حلیے کو بگاڑا، صرف ایک نہیں اسلام کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکا ان بدبختوں میں، کوئی ملک ہے جو بچا ہوا ہے شرک سے؟ ملک چھوڑیے، کوئی شہر ہے جو بچا ہوا ہے شرک سے؟ کوئی بستی، کوئی محلہ کبھی مرچی شاہ ہے اور کہیں کوئی اور شاہ ہے، اور ہر ایک کا اس، اور اس کیا ہے؟ غریبوں مریبوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کا بہانہ، پیر کا گھر بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور مریب کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، سال بھر کی کمائی گندم کی فصل آنے کے بعد سب کچھ سمیٹ کر پیر کے چرنوں میں رکھ دیتا ہے کہ تو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا گا، اور یہ بدصورت یہ اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ قیامت کے دن یہ سب کا سب مجرموں کے کٹہروں میں کھڑے ہوں گے، رب پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرنا، ہمارے نام کی جاروں دینا، ہمارے نام کے کنڈے بھرنا، ہماری خطرے میں آس دینا، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ ہم تم ازمن تم انداری، کیا میرے بندوں کو تم نے گناہ کر دیا تھا؟ آج تک تم لوس، کیا تم نے بندوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا کر پوجنے لگ جانا؟ کیا حالت ہو جائے گی اس وقت؟ کوئی ٹھکانا نہ ملے گا ان بدبختوں کو جنہوں نے زمین میں تکبر کرتے ہوئے اللہ کے اس نظام کو، دین کو ایک کر چھوڑ کر اپنا خان کا ہی نظام چلایا۔ جو کچھ ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں وہی کچھ مسلمان اپنے بزرگوں کے مزاروں پر کرتے ہیں۔ ہندو بھجن گاتے ہیں، ہم قوالی سنتے ہیں، وہاں بھی ساز و آواز ہے اور پیر کے دربار پر بھی ساز و آواز ہے، وہاں بھی ہندو راکھ مل کر اپنے چہروں کو کالا کر کے دھان ڈالتے ہیں اور چلے گئے ان درباروں پر جہاں خوش ہوتے ہیں، وہاں کے نرم چس پی کر، دھن پی کر اپنے چہروں کو کالا کر کے بھر ڈالتے ہیں، دما دم مست کر اندر علی کا پہلا نمبر، ہر ایک کی زبان پر اس قسم کی بکواس ہے جو دین اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا اس حالت میں ہوئی کہ اسلام اجنبی تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، بلکہ اگر اللہ کے نبی اسلام پیش کرتے وہ جواب یہ کہتے اور جب انہوں تو الہ واحد کوئی مرچو شاہ نہیں, کوئی دمئی شاہ نہیں, کوئی گھوڑے شاہ نہیں, کوئی موت نہیں, کوئی غصہ نہیں, کوئی حمل نہیں, کوئی بھی نہیں, اور جب انہوں الہ واحد کیا سارے الہوں کو مٹا کر ایک الہ کی دعوت دیتا ہے. شیئن عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ہم نے کبھی بھی نہیں سنی. بدل اسلام و غریبا, اسلام جب شروع میں ابتدا میں پھیلا اس وقت اجنبی تھا, کوئی بھی نہ جانتا تھا. وہ سید عود و غریبا, اور ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ اجنبی بن جائے گا. آپ پیش کر کے دیکھیں اپنی یہ دعوت, کتاب و سنت کی یہ دعوت پیش کر کے دیکھیں, مولویوں کے مجمع میں, پیروں کے مجمع میں, مریدوں کے مجمع میں, کہو قرآن اور حدیث, کہا بس قرآن اور حدیث, کہا بس قرآن اور حدیث, کہا عجیب بات ہے, امام کہاں گئے, ہم نے چار بنائے کہاں گئے چار امام, اور بارہ دوسروں نے بنائے وہ بارہ کہاں گئے, بس قرآن حدیث. عجیب آدمی سعود غریبا, جیسے پہلے اجنبی تھا, اسلام ایک وقت آئے گا کہ اجنبی بن جائے گا, بس قرآن حدیث. ان کو تیسری کوئی بات ہی نہیں آتی. فتوبا للغرباء, اللہ کے نبی نے فرمایا غرباء کے لیے خوشخبری ہے. وہ غرباء کون ہوں گے؟ فرمایا امت جو دین میں فساد پیدا کر دے گی یہ غرباء اس کی اصلاح کرنے والے ہوں. جہاں بدعت ہوگی یہ سنت بتلائیں گے کہ دیکھو نبی کی سنت یہ ہے, تم بدعت پر چل رہے ہو. جہاں شرک ہوگا وہاں توحید سمجھائیں گے کہ دیکھو اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اور دلیل نے اپنی زندگی میں یہ ہونا ہے. جہاں فرقہ بندی ہوگی یہ اسلام کو لے کر کھڑے ہو جائے گی کہ تمہارے امام پیر بزرگ اپنی جگہ پر لیکن دین اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تمہارے امام کی فرقہ اخبار ایک طرف لیکن کتاب و سنت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج ہمارا کیا سمجھا بنتا ہے ان کا جنہوں نے دین اسلام کو سمجھ لیا, جا کر گھروں میں سو جائیں, کھٹی لسی پی کر سو جائیں, جا کر گھروں میں اے سی کولر لگا کر آرام کی نیند. کیا فریضہ بنتا ہے کتاب و سنت کو بہترین قسم کے غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھتے ہیں؟ کیا فریضہ بنتا ہے ہمارا؟ اور مسلمان کب ہوش میں آئے گا؟ جب سر سے پانی گزر جائے گا, جب تیرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہوگا, جب تو ایک لمحے کے لیے محنت مانگے گا, جب تو فرشتوں سے کہے گا ایک لمحے کی محنت دے, جو کچھ بچ گیا ہے وہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں, جب وہ وقت آئے گا کہ رب سے کہے گا ہم نے دیکھ لیا, ہم نے کانوں سے سن لیا, ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ واپس بھیج, پھر ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے, تیرے نبی کی بات مانا کریں گے. کب ہوش آئے گی؟ جب سب کچھ لٹ جائے گا. کب ہوش آئے گی؟ جب تیرے کپڑے اتار کر دو چادروں میں تجھ کو کفن دے دیا جائے گا. تجھے کب ہوش آئے گی؟ جب تیرا جنازہ لے کر لوگ کندھا لینے کے لیے بڑھیں گے کہ اس کو قبرستان میں لے جاؤ. کب ہوش آئے گی؟ جب تجھے قبر میں لٹکا دیا جائے گا. اب ہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں کثرت المال نے ہلاک کر دیا. ہائے پیسہ, ہائے روپیہ, ہائے کارخانہ, ہائے بلڈنگ, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کیا ہوش آئے گی جب فرشتہ اٹھا کے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو؟ نارا اعمال میں کب ہوش آئے گی تجھ کو اے مسلمان، اے نماز پڑھنے والے، اے حاجی، سوچ تمہیں کرنا کیا ہے، تو دنیا میں آیا کیوں تھا، تخلیق کا مقصد کیا تھا، یہی جو کچھ کر رہا ہے یا اس کے علاوہ اگر یہی کچھ سمجھا ہے اپنی تخلیق کا مقصد، تو تیرے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، کھا پی لیا، چل لیا اور سو گئے، صبح کو اٹھ کر پھر دکان کا دروازہ کھول لیا، بچوں کو جنم دے لیا، روزی کما لی، تیرے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھ کو جو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا کس لیے؟ اے بندے، جانور اپنے لیے جیتے ہیں، تو اپنے رب کے لیے جی، کہ جب دشمنوں کا لینا تیرے جسم کے آر پار ہو، تیری زبان پر یہ الفاظ ہو، فستوں میں رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں تو دنیا میں آیا اس لیے تھا اللہ تیرے لیے جیوں اور تیرے لیے مروں، آج دشمن نے اپنے میزے کو میرے جسم کے آر پار کر کے میری زندگی کا خاتمہ کر کے مجھے اس مشن پر گامزن کر دیا کہ تو جیتا رب کے لیے تھا، تیری موت رب کے لیے آئی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں، پھر مجھ کو زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھ کو زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دے کر دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ بندے جا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بندے میں نے یہ زندگی اور موت کس لیے دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تیری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں، تیری گھر کی چار دیواری میں کیا ہو رہا ہے، تیری بیوی کیا کرتوت کرتی ہے، تیرے بچے کس راستے کے مسافر ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب دیکھ رہا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ اے بندے، ان ایام کو غنیمت جان، یہ ایام غنیمت کے ایام ہیں، یہ ایام محنت کے ایام ہیں، آج سوئے گا جو کچھ بوئے گا وہی کچھ کاٹے گا، آج اگر جاگے گا آخرت کا ذخیرہ بنائے گا، نامے اعمال میں نیکیاں لکھے گا، بھرے گا اپنے نامے اعمال کو کس طریقے سے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے، وہ کما قال، فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ ان کلمات کے بدلے میں ایک دفعہ جب یہ پڑھتا ہے اس کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، اور جتنی مرتبہ یہ پڑھتا رہے جنت میں اس کے درخت لگتے رہیں، اس کے باغات بنتے رہیں۔ تیرا دل چاہتا ہے اپنے لیے جنت میں باغات بنا لے، تیرا دل چاہتا ہے اس کو اجاڑ لے، تیرا دل چاہتا ہے تو جنت کو حاصل کر لے، اور اگر تیرا دل چاہتا ہے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے رب کا شکریہ کرنے والا بن جا، چاہے رب کا نافرمان بن کر اپنی زندگی بسر کر۔ رب قیامت کے دن تجھ کو پوچھ لے گا، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، رب کے فرما بردار بن جاؤ، رب کو راضی کر لو، رب کی توحید کو پھیلاؤ، اپنے گھروں میں اسلام کی عزت افزائی کرو، اسلام کو نافذ کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ایک تو یہ اعلان ہے جو اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے 8 برلے زمین خرید کی تھی, ہمیں مہلت دی تھی 1 سال کے اندر اندر کہ اس زمین کی قیمت واپس دے دیں اور رجسٹری مسجد کے نام کروا دیں. ہم سے وہ پیسہ نہیں ہو سکا. اب یہ زمین جو ان کے نام کی ہے وہ فروخت کر رہے ہیں اور اللہ ان کو جزائے خیر دے, تقریباً 12 لاکھ روپے منافع مل رہا ہے جو یہ مسجد کو دے رہے ہیں. ہمارے پاس 8 مرلے کا پلاٹ ہے, 4 لاکھ روپے فی مرلے کے حساب سے ہمارے پاس گاہک موجود ہے. اگر کوئی آدمی جو مسلکاً اہل حدیث ہو اس پلاٹ کو خریدنا چاہے زیادہ پیسے دے کر, ہم بخوشی اس کو وہ پلاٹ دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ مسجد کا اور فائدہ ہو. اور اگر اس ہفتے میں کوئی شخص نہ آیا, ہم وہ پلاٹ 4 لاکھ روپے فی مرلے کے حساب سے دے دیں گے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ پلاٹ کم قیمت پر بیچ دیا گیا. ہم نے پچھلی دفعہ بھی آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے اعلان کیا تھا, آج اس اعلان کو پھر دوہرا رہے ہیں. اگر کوئی خواہش مند ہے 4 لاکھ روپے سے زیادہ دینا چاہتا ہے وہ آئے اور اس آدمی کے پلاٹ کو اپنے نام ٹرانسفر کروا لے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ڈھوک چوکیاں ہائی کورٹ روڈ چکلارا سکیم نمبر 3 کے پاس ایک مسجد اہل حدیث ہے, وہ ایک 5 مرلے کا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے. 20,000 روپے ان کے پاس ہے, باقی 1,30,000 روپے انہوں نے دینے ہیں. وہ ساتھی آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کر کے جائیں تاکہ وہ مسجد کے لیے پلاٹ خرید سکیں. ایک اعلان یہ ہے کہ خیبان سر سید میں درس قرآن ہے توصیف الرحمان کا, جو ساتھی درس قرآن میں شرکت کرنا چاہیں وہ مغرب کی نماز جامع مسجد القدس خیبان سر سید کھڈا مارکیٹ میں ادا کریں, وہیں سے ساتھی درس والی جگہ پر جائیں گے. اگر عورت طلاق لینا چاہے اور مرد نے ابھی طلاق نہ دی ہو تو کیا وہ عورت کسی غیر محرم کے گھر رہ سکتی ہے جبکہ اس کے والدین زندہ ہوں اور اپنے مکان میں رہتے ہوں؟ اس عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے گھر ٹھہرے. اس کے والدین زندہ ہیں, اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ہاں چلی جائے اگر خامن کے ساتھ اس کی ناچاکی ہو گئی ہے. کیا عورت کی عدت پہلی طلاق سے شروع ہو جاتی ہے یا تیسری سی؟ عورت کی عدت پہلی طلاق سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر عدت کے اندر اندر رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے, دوسری طلاق دینے کی ضرورت باقی نہیں ہے. کیا عورت عدت کے دنوں میں گھر سے باہر نکل کر نوکری کے بہانے سے کہیں جا سکتی ہے جبکہ اس کے والدین زندہ ہوں اور کوئی مالی مشکلات بھی نہ ہوں؟ عورت عدت کے اندر اپنے گھر سے قدم باہر نہ رکھے اور عام حالات میں بھی ایسی نوکری نہ کرے جہاں مرد بھی نوکری کرتے ہوں اور عورتیں بھی. اور اگر کوئی ایسی جگہ اس کو میسر آ جائے جو خالص عورتوں کی جگہ ہو کہ جہاں اس کی بے پردگی نہیں تو وہ نوکری کر سکتی ہے. کیا ٹانگوں اور بالوں کے بال اکھیڑنے سے گناہ ملتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے ٹانگوں کے بال نہیں اکھیڑے, اس لیے نہیں اکھیڑنے چاہیے. میں سنت کے مطابق بال رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے مجھے ایسے بال رکھنے کو کہتے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہوتے ہیں, اس حال میں اب میں کیا کروں؟ آپ نبی کی سنت کے مطابق اپنے بال بنوائیں, والدین کی بات نہ مانیں کیونکہ والدین کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں قابل قبول نہیں. کیا کوئی غیر مرد کسی عورت کا علاج کر سکتا ہے, یعنی فالج شدہ عورت کے بازوؤں اور ٹانگوں کی مالش کر سکتا ہے؟ یہ جائز نہیں, حرام ہے. عورت عورت کی مالش کرے اور مرد مرد کی مالش کرے. عورت مرد سے مالش نہیں کروا سکتی اور مرد عورت سے مالش نہیں کروا سکتا. شیعہ کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور کیا ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جبریل نے وحی کے ذریعے حضور کو یہ بتایا ہو کہ حضرت حسین تیری امت کو شہید کر دے گا, حضرت حسین کو تیری امت شہید کر دے گی اور اللہ کے نبی روئے ہوں. شیعہ کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ علی علی نہیں بلکہ علی الہ ہے. حضرت حسین کے بارے میں واقعی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ مٹی دکھائی گئی کہ جہاں پر حضرت حسین کو شہید کیا جانا ہے. اور یہ صرف اکیلے حضرت حسین نہیں, بہت سے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی, جن میں ایک حضرت عمار بھی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ پیشن گوئیاں بہت سی اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. انگریز بھی مسلمانوں کو ایڈ جمہوریت کے لیے دیتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ خلافت کے نظام نفاذ کے لیے فنڈ ملے ہوں؟ اسلام میں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ نبی کا حکم ایک طرف اور ساری کائنات ایک طرف. یہ حقیقت ہے کہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ اسلام ان سے چھین کر جمہوریت کا تحفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اسی لیے سعودیہ میں بھی کبھی الیکشن کروا رہا ہے کہ یہ الیکشن کروا لو, اور کبھی عورتوں کو ملازم رکھنے کے لیے زور دے رہا ہے, کبھی عورتوں کو ڈرائیونگ کے لیے اجازت دلوانا چاہتا ہے. اس کو جمہوریت کے ساتھ بڑی محبت ہے. کیوں؟ جمہوریت کفر کا نظام ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ لڑتے رہیں, 3 یا 5 سال انتظار کریں, اپنے دانت تیار رکھیں, پھر امیدوار وعدے دیں اپنے عوام کو کہ میں تمہیں ایک دفعہ مجھے ایم ایل اے بن جانے دے, دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. تو یہ کفر کا نظام ہے جس کو کافر ہمارے پاکستان پر اور دوسرے ممالک پر اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. بی بی فاطمہ کا قصہ اور 10 بیویوں کی کہانی کیا ہے؟ اس کے 10 لڈو مردوں کو نہیں دیے جاتے لیکن صرف بلکہ عورتوں کو دیے جاتے ہیں. بیویوں کا پردہ ہے, صرف بیویوں کا پردہ نہیں, بیویوں کے نام کی جو شیرنی ہے اس کا بھی پردہ ہے کہ یہ مرد نہیں کھا سکتے, اور یہ شیرنی جو ہے گھر سے باہر نہیں لے جائی جا سکتی اس لیے کہ بے پردگی ہوتی ہے شیرنی کی. یہ سب بکواس ہے, اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے روزے کے مبارک کی حدیث لکھی ہوئی ہے, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور یہ کیا نبی کے روزے پر لکھی ہوئی ہے؟ نہ یہ حدیث صحیح ہے اور نہ یہ اللہ کے نبی کی قبر پر لکھی ہوئی ہے. کیا قربانی کے جانور کی طرح عقیقے کے جانور میں بھی 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں؟ عقیقے میں جان دینی پڑتی ہے. اگر لڑکا ہے تو 1 جان دو, 2 جانیں دو, اگر لڑکی ہے تو 1 جان دو. 1 جان کا مطلب 1 بکرا, 1 گائے, 1 اونٹ وغیرہ. یہ نہیں کہ چلو گائے میں 7 حصے ہیں, 6 حصے عقیقے کے ڈال لو, 1 قربانی کا کر لو. یہ جائز نہیں ہے. میرے بھائی نے پھوپھی کا دودھ بچپن میں پیا ہے. میری پھوپھی کی بیٹی جی میرے بھائی کی بہن ہو گئی, کیا میرے لیے بھی وہ بھائیوں یا میری بھی وہ کزن ہوگی یا بہن بنے گی؟ جس نے جس کے ساتھ دودھ پیا ہے وہ رضائی بہن بھائی ہیں, باقی اس کے بہن بھائی رضائی بہن بھائی نہیں ہیں بلکہ اس کے چچا زاد پھوپھی زاد ہیں. میں نے کسی آدمی کے پیسے دینے ہیں, وہ مجھے مل نہیں رہا, کیا وہ اس کے بھائی یا کسی عزیز کو دیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ بھائی اور اس کا عزیز اس کو وہ پیسے پہنچا دے گا تو صحیح ہے, ورنہ اس کے پیسوں کو آپ ضائع نہ کریں بلکہ جب بھی وہ ملے تو اس کو خود پیسے دیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.